ہم لوگ مہینے برابر کے خطبات اور آپ کے جناب مہینوں میں یا سلام کے کلمات سے استفادہ کرتے ہوئے چند موضوعات پر غور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اچھا یہاں پر یہ بات ضرور مد نظر ہے کہ اس سلسلے گفتگو کا آغاز اس اعتبار سے نہیں ہوتا کہ ہم مدد سے ہیں باقاعدہ ایک موضوع کا بھی چاہ رہے ہیں اس پر کر رہے ہیں اور اس میں سے جتنے ماخذ ہیں ان میں سے ایک مخزن نہج البلاغہ ہے. یہ جلد بلکہ اس کا بنیادی طور پر سلسلے کا آغاز یوں ہوا تھا کہ نہج البلاغہ میں حضرت علی علیہ السلام کے کلمات کن کن ٹاپکس کو کن کن جہتوں کو کور کرتے ہیں اس سے آشنائی حاصل کی ہے. پہلے ویک تو یہ ہے کہ آپ نے توحید, اب توحید میں پر غور کرنے میں قرآن بھی آتا ہے, احادیث پیغمبر بھی آتی ہیں اور ان تمام سورسز میں سے ایک نہج البلاغہ ہے. ہم اس عنوان سے کسی ٹاپک کی بات نہیں کر رہے بلکہ ہمارا بنیادی نقطۂ فکر یہ تھا کہ خود نہج البلاغہ میں کیا ہے, کیونکہ اکثر عمین نے اس بات کی جملہ کہا تھا کہ ہمیں نہج البلاغہ کے موضوعات سے مشکل لگتے ہیں, یہ جو باتیں اس میں ہیں وہ اتنی آسانی سے سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی. تو اس حوالے سے تو باہر پچھلی دفعہ میں نے جس موضوع پر بات کرنے کی کوشش کی تھی وہ یہ تھا کہ خود یہ موضوع قرآن کریم میں بھی آیا ہے اور جناب امیر علیہ السلام کے جملوں میں بھی وضاحت کے ساتھ یہ بات سامنے آئی ہے کہ انسانوں کا فرق بے انتہا زیادہ ہے. یعنی اگرچہ کہ شکلیں بہت سارے افراد کی بلکہ سب کی انسانی ہیں لیکن اس کے اندر جو موجود ہے اور جو نتائج کے اعتبار سے ہر انسان نہ ایک جگہ پہنچے گا اور نہ انسانوں کا معیار ایک جیسا ہے نہ تمام انسان ایک جیسے. اس میں میں نے آپ کو کئی خطبوں کا حوالہ دیا تھا کہ جن میں آپ نے انسانوں کے اس تفاوت کا ذکر کیا ہے. ایک جگہ جو بہت خصوصیت کے ساتھ قابل غور ہیں وہاں پر دو خطبات بالکل ساتھ ساتھ ہیں, خطبہ نمبر 218 اور خطبہ نمبر 219. یہ دو خطبات آپ کی دو آیتوں کے ذیل میں ہیں جن کے آیت آپ نے تلاوت فرمائی اور پھر اس کی تشریح کی. خطبہ 218 میں ہے آئے الحاکم التکافر حتی زرتم المقابر. کون سی آئے؟ سورہ تکاثر کی پہلی دوسری آیت ہے کہ الحاکم التکافر کہ تمہیں لہر میں مبتلا کر دیا کثرت کے مقابلے میں. تکافر کا کیا مطلب؟ کثرت کا مقابلہ, کثرت نہیں کثرت کے مقابلے میں, کہ تم ایک دوسرے کے ساتھ کثرت کا مقابلہ کرتے ہو اور اس کے نتیجے میں لہر میں, مطلب ایک ایسی چیز میں پھنس گئے ہو, بھنور میں پھنس گئے ہو کہ جس سے تمہارا خیال و فکر نکل نہیں پاتی. الحاکم التکافر حتی زرتم المقابر اور اس کثرت کے مقابلے میں تمہیں اس حد تک اپنے اندر انوالو کر لیا ہے. لہر کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کہ وہ چیز جو آپ کو اپنی طرف کھینچ لے, جس کے اندر ایک کشش پائی جائے, جو آپ کو اپنے شہر میں اپنے گاؤں میں گرفتار کر لے. تو کثرت کے مقابلے نے تمہیں اپنی طرف کھینچ لیا, تمہیں ایک بھنور میں پھنسا دیا اور تم ایسے ہو گئے حتی یہاں تک کہ زرتم المقابر یہاں تک کہ تم قبروں کی زیارت کرنے پہنچ گئے. اور یہ واقعہ اس کا شان نزول یہ ہے کہ عرب کے قبیلے جو تھے انہوں نے آپس میں مقابلہ ہو رہا تھا, ان میں کہ ہمارے قبیلے کے لوگوں کی تعداد زیادہ ہے, وہ کہتے تھے ہمارے قبیلے کے لوگوں کی تعداد زیادہ ہے. تو ایک قبیلے والے نے کہا کہ نہیں ہمارے قبیلے کی تعداد تم سے زیادہ ہوتی مگر یہ کہ فلاں جنگ میں ہمارے اتنے لوگ مارے گئے تھے اس وجہ سے ہماری تعداد تم سے کم ہو گئی اور اس کو ثابت کر دیں گے کہ ان کو پکڑ کے قبرستان لے گئے تو یہ دیکھو یہ ہمارے قبیلے کے لوگوں کی پکڑے گئے ہوں. یہ حالت ہے. تو اس آیت کی تلاوت کرنے کے بعد آپ نے یہ خطبہ ارشاد فرمایا اور جس کی ابتدا آپ فرماتے ہیں کہ یا لہو مرامن ما ابعدہ و ضمرن ما ابفلہ, کہ دیکھو تو ان بوسیدہ ہڈیوں پر فخر کرنے والوں کا مقصد کتنا حقیقت سے دور ہے, کتنا وحدت پر مبنی ہے اور یہ قبروں پر آنے والے کس قدر غافل اور بے خبر ہیں. اور انہوں نے مرنے والوں کو کیا سمجھ لیا, یعنی اس بات پہ غور نہیں کر رہے کہ مرنے والے کس منزل پہ چلے گئے, ان کو کیا احوال درپیش ہیں, اس سے عبرت حاصل کریں, بلکہ یہ اپنے باپ داداؤں کی لاشوں پر فخر کرتے ہیں اور ہلاک ہونے والوں کی تعداد سے اپنی کثرت میں اضافے کو محسوس کرتے ہیں, یعنی ان کا یہ معیار. تو اس خطبے سے آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہاں پر آپ جن لوگوں کا تذکرہ کر رہے ہیں وہ انسانیت کے حال اور اعتبار سے کسی جگہ پہ فائز نہیں ہے, یعنی ایسے لوگ ہیں کہ جو ایک بے وقت لوگ کہ جو اس قسم کی کہ پہلے تو وہ کثرت کے مقابلے کی وجہ سے لہر میں پھنس گئے اور پھر یہاں تک کے لہر گئے کہ مرنے والوں اور ہلاک ہونے والوں کی گنتی شروع کر دی, محض یہ ثابت کرنے کے لیے کہ ہمارے قبیلے کی تعداد تم سے زیادہ ہے, اس نوعیت کے اس معیار کے افراد ہیں. اور یہاں پھر آپ نے بڑی عبرت کی باتیں شروع کی, آپ فرماتے ہیں کہ اگر وہ ان کی سرگزشت کو, یعنی ان کے اوپر جو گزر چکا ہے, ان کو ان کے ٹوٹے ہوئے مکانوں اور خالی گھروں کے صحنوں سے پوچھیں تو وہ کہیں گے, یعنی وہ افراد جن کی جگہ ہیں, تو وہ کہیں گے کہ وہ گمراہ تھا, کہ وہ گمراہی کی حالت میں زمین کے اندر چلے گئے. یعنی اگر ان سے جن کی گنتی کر کے یہ فخر محسوس کر رہے ہیں, اگر ان سے جا کے پوچھیں گے تو وہ کیا کہیں گے کہ ہم گمراہی کی حالت میں زمین کے اندر چلے گئے اور اے گنتی گننے والوں, تم بھی بے فخری اور جہالت کے عالم میں ان کے پیچھے دوڑ چلے جا رہے ہیں. یعنی ان سے کوئی عبرت نہیں لینا, ان کی حالت سے کوئی سبق نہیں حاصل کرنا, کوئی نصیحت نہیں اخذ کرنا, بلکہ وہ بھی گمراہی کے رستے پر چلتے ہوئے زمین کے اندر دفن ہو گئے اور یہ بھی اسی جہالت کے عالم میں ہوں گے پیچھے مارے ہیں. نہ ان کی سرگزشت سے کوئی عبرت حاصل کرتے ہیں اور نہ ان کے خالی, جیسے آپ نے خود اپنی وصیت ایک جملہ ارشاد فرمائے اپنے آخری جو کلمات ہیں کہ میرا یہ ہاتھ پیروں کا ساکن ہو جانا, میرا یہ آنکھوں کا بند ہو جانا, اور اس سے پہلے میرا تمہارے درمیان چلنا پھرنا, یہ ایک عبرت کا مقام. تو یہ ساری کی ساری چیزیں کیا ہیں, اس سے انسان عبرت حاصل کرے کہ پروردگار عالمین نے, آپ اس چیز کو غور کریں گے, جس دنیا کا نظام اس طریقے سے رکھا ہے کہ انسان ہر لمحے پر اس دنیا کی حقیقت سے باخبر ہوتا رہتا ہے, یعنی انسان کے لیے بیماریوں کا آنا, انسان کے لیے دنیا میں تکلیفوں کا, پریشانیوں کا آنا خود اس بات کی ریمائنڈر ہوتا ہے بار بار کہ دیکھو یہ تمہارا گھر نہیں ہے, دیکھو تم یہاں رہنے والے نہیں ہیں, یہ تمہارے لیے سب کچھ نہیں ہے, غفلت میں مبتلا نہیں ہونا. اور مومن کو خدا خاص طور سے زیادہ کچھ پریشانیوں میں کیوں مبتلا کرتا ہے, تاکہ مومن کا دل کبھی بھی دنیا سے نہ لگے, یعنی اگر اسے کبھی دنیا میں کوئی رغبت محسوس بھی ہونے لگے تو خدا اس کے لیے دنیا کا گھوم تلخ بنا دیتا ہے تاکہ وہ پھر پھٹ جائے, کہ نہیں جلے گا میرے رہنے کے لیے, نہیں ہے مجھے پسند نہیں. تو عبرت ہے, جانے والوں کی حالت میں عبرت ہے. آپ فرماتے ہیں تم ان کی کھوپڑیوں کو اپنے قدموں تلے روند دیتے ہو, اور اس میں کوئی موازنہ نہیں ہے کہ قبرستان جیسے ابھی آپ جا کے دیکھیں, بلکہ ٹی وی میں ڈسکوری اور اسکرین کے چینل میں باقاعدہ دکھایا جاتا ہے کہ اب جو یہودیوں کی نئی بستیاں آباد ہو رہی ہیں یروشلم میں, ان علاقوں میں, تو نیچے سب قبرستان, انہیں جتنا بھی وہ کھودا جاتا ہے تو اندر سے وہ سارا ملبہ نکل رہا ہوتا ہے ہڈیوں اور کھوپڑیوں کا, اور اس کو وہ بلڈوزر رون دیتے ہیں اور اس کے اوپر نئی عمارتیں کھڑی کرتے ہیں. اس میں کوئی مقابلہ رہے ہیں کہ قدیم میں جو علاقے ہیں وہ یہی ہو رہا ہے سب کچھ. تو تم ان کی کھوپڑیوں کو اپنے قدموں سے رونتے ہو اور ان کے جسموں کی جگہ پر عمارتیں کھڑی کر دیتے ہو. جس چیز کو انہوں نے چھوڑ دیا اس میں چڑھ رہے ہو. میں نے ایک لفظ پچھلی دفعہ بھی ان کے ساتھ میچ کیا تھا اور پتہ نہیں میں اس کی تشریح کر پایا ہی نہیں, کہ حضرت یوسف علیہ السلام قرآن کریم کے اندر کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جب جناب یعقوب سے کہا کہ آپ یوسف کو ہمارے سامنے بھیجتے کیوں نہیں, تو اپنے ساتھ لے جا کے کیا کریں گے, اس کے لیے انہوں نے دو لفظ استعمال کیے, یا تاڑ و یا لاڑ, چرنا. یرتا کا مطلب ہے چرنا، جیسے حیوان جب چرتا ہے وہ چرنا ہے یرتا کا مطلب، تو یہاں وہی لفظ استعمال ہو رہا ہے. وقتر ترنا فیما لفظ، کہ جو کچھ انہوں نے چھوڑا ہے انہیں چراگاہوں میں تم چر رہے ہو، کھا نہیں رہے. کھاتا انسان تمیز کے ساتھ ہے، سوچ سمجھ کے، لیکن چرنا جو ہے وہ منہ مارنا ہے. جیسے آپ اس کو دیکھیں حیوان کو، مویشی کو، جس جگہ اس کو ملے گا دانت چارا منہ مارے گا بغیر کوئی دیکھیں، یہ ہے چرنے والی صفت. تو تم ان کی چھوڑی ہوئی چیزوں میں چر رہے ہو، اور جن گھروں کو وہ خالی چھوڑ کر چلے گئے ہیں ان میں نہ بسے. یہ بھی ایک بہت عجیب قدرت کے پہلو. آپ دیکھیں کہ زمین جو ہے وہ ایک ہی ہے، ایک ہی زمین کا ٹکڑا ہے، اور ہر جنریشن میں کوئی نہ کوئی آ کے اس کو اپنی ملکیت قرار دیتا ہے، اسے کہتا ہے میری ہے، اور پھر اس کے بعد اسی میں جا کے دفن ہو جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد کوئی دوسرا آ کے اس کا دعوے دار بن جاتا ہے کہ میری. ایک ہی زمین ہے، ایک ہی قطعہ زمین ہے، یہ کوئی الگ چیز ہے. یعنی ہر انسان آ کے اس کو کہتا ہے کہ یہ میرا پیس آف لینڈ ہے، یہ میری ملکیت ہے، یہ میری جاگیر ہے. اس کے لیے نامعلوم کتنے گناہ سمیٹتا ہے اس پہ قبضہ جمع رکھنے کے لیے، اور پھر اس کے بعد اسی زمین کے اندر چلا جاتا ہے اور دوسرا آگے بھی کام شروع کر دیتا ہے اس کے پیچھے. وہی ایک ٹکڑا زمین جو حقیقت کسی کا بھی نہیں ہوتا، یعنی حقیقت کسی کا بھی نہیں ہوتا. جو اس کو اپنی ملکیت اور جاگیر قرار دیتا ہے وہ بھی اس کو ترک کر دیتا ہے اور اس زمین میں چلا جاتا ہے. تو جسے وہ خالی چھوڑ کر چلے گئے ہیں انہیں میں تم آپس ہو، اور تم بھی اسی طریقے سے چھوڑ کے چلے جاؤ گے، دوسرے تمہاری جگہ لے. یہ دن بھی جو تمہارے اور ان کے درمیان ہیں، اب یہ جملہ بہت اہمیت کا ہمیں. وَإِن نَمَا الْأَيَّامُ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ، اور یہ ایام جو ان کے اور تمہارے درمیان، بَوَاكِمْ وَنَوَاعِقُ عَلَيْكُمْ، یہ تم پر بکا کر رہے ہیں اور نوحہ کر رہے ہیں. یہ جو ان کے چلے جانے اور اس وقفے کے درمیان بھی تم بھی ان سے ملحق ہو جاؤ گے، یہ بیچ کے جو دن ہیں ان کے اور تمہارے درمیان، یہ دن تمہارے اوپر بوکا اور نوحہ کر رہے ہیں. یعنی گریہ کر رہے ہیں، نوحہ پڑھ رہے ہیں، یہ کس قدر مطلب کا ٹھکانا ہے. ان کی نظروں کے سامنے اس قدر عبرتیں بکھری پڑی ہیں، اپنے ہاتھوں سے اپنے اعزاء اور اقربا اور دوستوں اور رشتہ داروں کو قبروں میں اتارتے ہیں، لیکن عمل اور کردار سارے کا سارا وہی ہے کہ جو کیوں کی مطلب، اور جو جہالت کی میں نے تاریخ آپ کو بتائی تھی کہ جہل کا مطلب کیا ہے، کہ انسان علم رکھنے کے باوجود غلط راہ کو انتخاب کرے. تو غفلت اور جہالت کے مکمل طور سے متکے. تو یہ دن تمہارے اوپر بکا کر رہے ہیں اور تم پر نامہ پڑھ رہے ہیں. اچھا، اب جو اصل بات میں کہنا چاہ رہا تھا کہ انسانوں کا فرق کہاں سے کہاں تک ہے، ڈفرنٹ لیول کہاں سے کہاں تک ہے، کہ ان میں سے وہ ہیں کہ جن کے لیے عزت کی منزلیں تھیں اور فخر و سربلندی کی فراوانی تھی. جب وہ اس دنیا میں زندہ تھے تو صاحبان عزت لوگوں میں سے شمار ہوتے تھے، فخر سے اپنا سر اٹھا کے چلتے تھے، کسی کو اپنے سامنے خاطر میں نہیں لاتے تھے. کچھ ان میں تاجدار تھے، کچھ دوسرے درجے کے بلند منصب لوگ تھے، مگر اب تو وہ برزخ کی گہرائیوں کے مسافر بن چکے ہیں. اس حالت میں کہ جہاں زمین ان پر مسلط کر دی گئی ہے، یہ ایک جملہ ہے جو ہمیں بہت غور سے سمجھنا ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے. کہ سلکو فی بطون البرزخ سبیلا، سلکو یعنی ایک جو رستہ بناتے ہوئے چلتے ہیں اس کو سلوک کہتے ہیں. کہ جیسے راہ سلوک کی بھی بات کی جاتی ہے، ایک رستہ آپ بناتے ہوئے چلتے ہیں باریکی اور دقت کے ساتھ اپنی منزل کی طرف، وہ سلک ہے. تو سلکو انہیں کہاں پہنچا دیا گیا، فی بطون البرزخ سبیلا، برزخ کے بطن میں پہنچا دیا گیا، برزخ کے شکم میں پہنچا دیا گیا. سل پتل ارض علیہم، اور زمین ارض ان پر مسلط کر دی گئی. یہ جملہ بہت زیادہ قابل غور ہے. اس عرض پر انسان کو خدا نے بھیجا تھا کیا کہہ کے, سخر لکم ما فی الارض جمیعا منہ مطلب السماوات, سخر لکم اس زمین پر جتنا کچھ ہے سب کا سب ہم نے تمہارے قابو میں لے لیا. لیکن اب ایک شخص جو اپنے انجام کو پہنچ رہا ہے اور اس کی حالت یہ ہے کہ جسے اس کے قابو میں دے دیا تھا وہ چیز اس پر مسلط ہے, تو اس سے آپ اس کی زندگی کا اندازہ کریں. یعنی یہ عرض خدا نے مسلط نہیں کی تھی انسان پر, عرض خدا نے انسان کے لیے مسخر کی تھی, مسخر کی تھی, ہمارے قابو میں دی تھی. کس لیے قابو میں دی تھی؟ کیوں مسخر کر کے اس عرض کو ہمارے سامنے پکڑایا تھا, ہمارے حوالے کی, تاکہ ہم اس تسخیر کے ذریعے سے آخرت کی بلندیوں کو حاصل کر سکیں, یعنی ملک سے ملکوت میں جا سکیں. اس لیے اس عرض کو مسخر کیا تھا ہمارے سامنے کہ اس سے استفادہ کرو اور اس استفادے کے ذریعے سے بلند ہو کر مادیت سے آزاد ہو کے ملک سے آزاد ہو کے ملکوت میں چلے جاؤ. قرآن کی اس طرح ہے کہ عالم خلق کی پیچیدگیوں اور قید خانے سے آزاد ہو اور عالم عمل میں چلے جاؤ. عالم خلق کی پیچیدگیاں کیا؟ کہ عالم خلق کے اندر ہر چیز ایک مزاحمت اور رکاوٹ کے ساتھ آتی ہے. یعنی جو ورلڈ آف کریشن ہے, عالم ماضیت ہے, اس کی صفت خدا نے کیا بیان کی کہ یہاں پر ہر چیز درجہ بہ درجہ ہوتی ہے, ایک دم نہیں ہوتی. یہاں پر ہر چیز میں رکاوٹ ہے, یہاں پر کوئی لذت آپ کو کاملاً حاصل نہیں ہوتی, نہ یہاں کی لذت کامل ہے نہ یہاں کی تکلیف کامل ہے. یہاں پر نقص ہے, عیب ہے, مجبوری ہے, مزاحمتیں ہیں. یہ عالم خلق کی خصوصیت ہے. ہم نے اس کو تمہارے لیے کیوں مسفر کیا تھا؟ تاکہ ان پریشانیوں سے اپنے کو آزاد کر کے حقیقی زندگی جو عالم عام ہے, جو عالم ملکوت ہے, وہاں پہ داخل ہو جاؤ. لیکن تم نے کیا رویہ اختیار کیا کہ اس عرض کو اپنا سب کو سمجھ لیا, اس کو اپنا سرمایہ سمجھنا شروع کر دیا, کہ بجائے اس کے کہ اس سواری کو استعمال کرتے سواری کو اپنے اوپر سوار کر لیا. عرض کیا ہے؟ ہمارے لیے ٹول ہے, ذریعہ ہے, لیکن یہ ہمارے اوپر سوار ہو گئی. خدا نے آپ کو ایک سبق رفتار ایک گھوڑا دیا تھا کہ آپ اس سے پہنچے ہمارا دن کو کہہ گئے, وہ گھوڑا ہمارے اوپر آ گئی. ٹھیک ہے, سن لیتا دل اور وہ آ گئی ہے. عرض سے بڑا یہ ہماری ماتیت کہ اس کی ایک دوسری قرآن کریم سے مثال ہمارے سامنے آتی ہے. یہ سورہ آراف کی ہے 175, کہ جہاں پر خدا نے ایک شخص کا تذکرہ کیا ہے کہ ہم نے اس کو اپنی آیتوں کا علم عطا کیا, وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ, اور ہم ان آیتوں کے علم کے ذریعے سے اس کو چاہتے تو رفعت کو بلندی عطا کرتے, وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ, لیکن اس نے اپنے رخ کو بلندیوں کی طرف کرنے کے بجائے اپنا رخ زمین کی طرف لے کر لیا. فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ, اس کی مثال ایسی ہے جیسے کتے کی مثال. یہ ہے عرض کے مسلط ہونے والی بات کہ خدا نے یہ آیتیں, یہ معرفت, یہ زمین کی تصویر, جو کچھ زمین عرض میں ہے سب تمہارے لیے مسفر کیا. کیوں؟ تاکہ تم اس کو استعمال کرو اور رفعت درجات کو حاصل کرو, بلندی درجات کو پاؤ. اس مادیت کے قید خانے سے نکلو اور آخرت کی اور ملکوت کی جو وسیع فضا ہے اس میں جا کے زندگی گزارو. لیکن ہم نے اس عرض کو مسلط کر لیا اور وہی حقیقت سامنے کب آئے گی؟ ان کا پاس. تو ایک قسم انسانوں کی کون سی ہے کہ جو اس زندگی میں اتنے دھوکے میں مبتلا رہتے ہیں زندگی کے حوالے سے خود, کہ اس عرض کو اور عرض میں جو کچھ موجود ہے اسے استعمال کرنے کے بجائے اسے اپنے اوپر مسلط کر لیتے ہیں. اب جب یہ عرض مسلط ہو جائے آپ سمجھنے کے سی پر, تو اس کے بوجھ اس کے دباؤ سے نکلنا آسان بات ہے. اب اس قید خانے کو توڑنا تو معمولی چیز ہے. اب آپ اس کی کیفیت بیان کرتے ہیں کن لوگوں کی کہ جن پر ان مسلط ہو گئی. فقلت من لکم مہم, اب زمین جب ان پر مسلط ہوئی تو اس نے کیا کیا, سب سے پہلے ان کی گوشت کو کھایا. وشربت من دماءہم, اور ان کے خون کو چوسا, مشروب بنا کر پیا. آپ یہاں سے ایک بات پہ غور فرمائیے کہ شہداء کے بدنوں کے ساتھ زمین یہ سلوک نہیں کرتی, نہیں ہوتا ہے سر, یعنی ان کا خون اور گوشت زمین میں جانے کے بعد بھی ویسے کے ویسے ہی اسی حالت میں رہتا ہے. یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ انہوں نے زمین پر حقیقی معنوں میں حکمرانی کی, نہ یہ زمین ان پر مسلط ہوئی. ورنہ جس پر زمین مسلط ہو جائے وہ سب سے پہلے کیا کرے گی, اس کے گوشت کو کھائے گی اور اس کے خون کو چوسے گی. فقط بہو فی فجوان کے قبور ہم جوان لا ینمون, پس انہوں نے اس حالت میں صبح کی کہ وہ اپنی قبر کے شگافوں میں پڑے ہوئے تھے. کس حالت میں؟ جمادات کی مانے, انہیں وہ اوپر ہی نہیں اٹھے. ایک انسان کی حیثیت سے ان کو جو بلندی حاصل کرنا چاہیے تھی انہوں نے کوئی بلندی حاصل نہیں کی, بلکہ اس زندگی میں رہ کے اور نیچے چلے گئے. انسان سے نیچے جا کے کیا بن گئے؟ جماد, پتھروں کی مانند ہو گئے. اب شاید آپ اس آیت کا مطلب اور بہتر طریقے سے سمجھ سکیں گے. قرآن کریم میں کہ کافر کیا کہیں گے اس دن, یقول یا لیتنی کنت ترابا. یقول الکافروں کے کافر کیا کہے گا, یا لیتنی, کاش کہ میں مٹی ہوتا. اتنا پست ہو گیا ہے وہ, اتنا پست ہو گیا ہے کہ مٹی اسے اپنے سے افضل نظر آ گئی کہ کاش کہ میں مٹی ہوتا. انسانوں کی ایک قسم یہ بھی ہے, انسانوں کی ایک قسم یہ بھی ہے کہ جو اس دنیا میں اس حالت میں زندگی گزارتے ہیں کہ مسلسل سکوت کرتے چلے جاتے ہیں اور اتنا نیچے ہو جاتے ہیں کہ پتھروں سے بھی پست ہو جاتے ہیں, جمادات سے بھی پست ہو جاتے ہیں. کہ کیسے جماد ہیں؟ کیونکہ بعض وقت پتھروں میں آپ کیا دیکھتے ہیں, جمادات میں آپ کیا دیکھتے ہیں کہ اس میں بھی پودے شگوفے پہ سر اٹھاتے ہیں, لیکن آپ فرماتے ہیں کہ اپنی قبروں میں انہوں نے اس حالت میں صبح کی کہ جمادن لام ینمون, ایسے جمادات کے جن میں کوئی نمو نہیں ہے, گروتھ کی صلاحیت نہیں ہے, ایسے جمادات کہ انسانوں کا ایک معیار یہ بھی ہے جو پسترین معیار, اور ان کے لیے آپ کیا ایک علامت بیان کر رہے ہیں جو آپ نے کہ الحاق متقات کو حتی زرتم المقابر. یہ کون لوگ ہیں کہ جو ہر وقت کثرت کا مقابلہ کرتے ہیں اور اس کثرت کے مقابلے میں کھوئے ہیں, کثرت کے مقابلے میں کھوئے ہیں, اور یہاں تک یعنی کہ اتنے احمق ہیں, اتنے کم عقل ہیں, اتنے جاہل ہیں کہ قبروں کی زیارتوں کو پہنچ گئے لیکن عبرت حاصل کرنے کے لیے نہیں. یعنی قبرستان کی جو انہوں نے قبور کی زیارت کی, قبرستان کا دورہ کیا, اس لیے نہیں کہ ان سے عبرت حاصل کریں, بلکہ ہلاک ہوئے ہوئے لوگوں کی تعداد کو گن کر دوسروں سے فخر کرنے کا لگتا ہماری قبیلے کی تعداد تم سے زیادہ ہے. یہ میں آ رہا ہوں تو ایسے لوگوں کا انجام یہ کہ وہ جن لوگوں جو لوگ گمراہی میں چلے گئے انہیں کے قدم با قدم چلتے ہوئے غفلت اور جہالت کے عالم میں اس دنیا سے گزر جائیں گے اور اپنی قبروں میں ان جمادات ان پتھروں کی صورت میں پڑے ہوئے ہوں گے کہ جن میں کسی نشو نما کی گنجائش نہیں. تو بات یہاں سے ایک اور بھی ہمارے سامنے واضح ہو رہی ہے کہ ہم اس بات کے لیے ذمہ دار اور مکلف ہیں کہ ہم خدا کو کوئی نہ کوئی موقع ضرور فراہم کریں کہ خدا ہمیں نجات دے سکے. یعنی اگر ہم اس سارے دروازے خود ہی بند کر دیں گے تو پھر خدا کی رحمت ہم پر اثر نہیں کر سکے. کہ خدا کی رحمت اگر چاہے گی بھی کہ ہم کو بھیجا دے دے, ہمیں نہیں پہنچا دے, تب بھی یہ نہیں ہوئے. کیونکہ یہاں پر جو آپ کا جملہ ہے لا ینمون, کہ ان میں نشو نما نہیں ہے, نشو نما کی صلاحیت ہی ختم ہوئی. تو اس سے یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ وہی ہم پیہا خالدون والی بات کیفیت ان لوگوں کا صالحہ نہیں, کہ جو اس حالت سے کبھی بھی باہر نہیں آ پائیں گے, کبھی بھی اس حالت کو ترک نہیں کر پائیں گے. اور اس کے مقابلے میں کون سے افراد, یہ میں نے آپ کو سنایا تھا مختصرا, اس کو دہرا دیتا ہوں کہ اس کے ساتھ ہی خطبہ نمبر 219 جس میں جو اس آیت کے ذہن میں ہے کہ رجالم لا تلہیہم تجارتم ولا بیع عن ذکر اللہ, کہ وہ مرد جنہیں تجارت اور خرید و فروخت یاد الہی سے لہر میں نہیں مبتلا کرتی. تو یہ دونوں جگہ ایک ہی جملہ ہے, الحاکم التکاثر اور لا تلہی ہے. لہر کا مطلب آپ کے سمجھ میں آ گیا نا, کہ لہر کسے کہتے ہیں, کہ انسان کو جو چیز اپنے دام میں سحر میں کشش میں گرفتار کر لے وہ لہر, جس کی ایک کشش ہو, جو اپنی طرف کھینچے. سو یہ اٹریکشن, فیلڈ آف اٹریکشن, اسے آپ کہیں گے لہر. جیسے دنیا کی خدا نے ایک صفت کیا بیان فرمائی کہ یہ دنیا لہر, یعنی یہ دنیا کی زندگی انسان کو اپنی طرف کھینچتی, اپنے دام میں اپنے سحر میں گرفتار کرتی ہے. اور اس کی مثال ایک بھنور جیسی ہے کہ اگر انسان اس فیلڈ میں ایک دفعہ چلا جائے اور پھنس جائے تو اس سے نکلنا مشکل ہوتا ہے, سینٹر آف دا وارٹیکس جو ہے مسلسل اس کی طرف کھینچتا چلا جاتا ہے. یہ ہے لہر. تو الحاکم التکاثر, کچھ انسان ایسے ہیں کہ جن کو کثرت کا مقابلہ لہر میں مبتلا کر رہے ہیں, یعنی اس کی کشش اپنے سحر میں ان کو گرفتار کر رہی ہے, اور وہ اس کشش کے نتیجے میں اتنی پستی کا شکار ہو گئے کہ قبرستان جا کے مردے گن رہے ہیں کہ ہماری کثرت تم سے زیادہ ہے. اور بالکل اسی کے مد نظر یہ آیا ہے سورہ نور کی کہ رجال لا تلہیہم تجارتم ولا بیعون, یعنی تجارت اور خرید و فروخت ایک ایسی چیز ہے کہ جو لازماً انسان کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتی ہے. کہتی ہیں یعنی جب بھی آپ کسی بزنس ایکٹیویٹی میں ہیں, مارکیٹ پلیس میں ہیں, ایک کام کر رہے ہیں, تو آپ اس کی طرف اٹریکٹ متوجہ ہوتے ہیں اور وہ چیز آپ کو اپنے دام میں گرفتار کرتی. لیکن ان کی خصوصیت کیا بیان کی جا رہی ہے کہ کچھ مرد ایسے ہیں کہ جنہیں تجارت اور خرید و فروخت بھی لہر میں گرفتار نہیں کرتی, اور اس لہر کے مقابلے میں کیا ہے, عن ذکر اللہ, اللہ کی یاد, یعنی اس تجارت اور خرید و فروخت کے مرحلے میں بھی ان کے قلوب خدا کی یاد سے ہی پڑ جاتے ہیں. وہ کشش جو اس مال و متاع کے لین دین سے منافع کے بیٹھ کہتے ہیں, تجارت تو ٹریڈنگ, بیٹھ کہتے ہیں اس معاملے کو, اس خرید و فروخت کو جو منافع دینے والی ہے. بیعون یعنی منافع بخش خرید و فروخت, تو جس میں ان کو منافع مل رہا ہے وہ چیز, وہ معاملہ, وہ لین دین کے جو منافع بخش ہے, لیکن وہ بھی انہیں اپنی طرف اٹریکٹ نہیں کر پاتا, بلکہ ان کے دل ہمیشہ یاد خدا سے وابستہ رہتے ہیں. یہ آیت ہے. اس آیت کے ذیل میں پھر آپ کچھ اور بندوں کا ذکر بیان کر سکتے ہیں, جو میں نے آپ کو پہلے پڑھ کے بھی سنایا تھا کہ وہ بندے کون ہیں کہ جو اس دور میں نظر آتے ہیں کہ جب انبیاء بظاہر موجود نہ ہوں, یعنی انبیاء سے خالی زمانوں میں, جس کو زمان فطرت, فطرت فطرت توئے کے ساتھ الگ, فیک تے رے تھے, یہ کیا کہتے ہیں, یہ وہ زمانہ, ازمان الفطرات, یہ وہ زمانہ کہ جس میں بظاہر کوئی نبی یا حجت خدا موجود نہ ہو, اس دور میں کچھ بندے ایسے ہیں, عباد الناجاہم فی فکرہم, جن کی فکر کے رستوں سے خدا ان سے مناجات کرتا ہے. مناجات یعنی سرگوشی, رازداری والا کلام ان کی فکروں کے رستے سے خدا ان سے مناجات کرتا ہے. وَكَلَّمَهُمْ فِي بَعْضِ عُقُولِهِمْ اور ان کی عقلوں کے ذریعے سے راہوں سے ان سے کلام دیتا ہے. ایک درجہ یہ انسانوں
کا
جی حجت خدا بھی ایک لحاظ سے ہیں, لیکن اس میں جو بات ہمیں سمجھ میں آ رہی ہے وہ یہ سمجھ میں آ رہی ہے کہ یہ خاص طور سے آپ کو یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ انبیاء نہیں ہے. یعنی اگر ہم یہ بات سمجھتے ہیں کہ صرف خدا نے نبی اور رسول کو ہی یہ چیز دی کہ ان سے ہی خدا اس طریقے سے قریب ہوتا ہے, ان پر ہی خدا وہی نازل کرتا ہے, انہی کو خدا اپنے سے قریب کرتا ہے, ایسا نہیں ہے.
اولیاء خدا
جی
سوال یہ اٹھتا ہے نا کہ رسول کے دور میں اور حضرت عیسیٰ کے دور میں تقریباً 500 سال کا فرق ہے, اس دور میں کوئی بھی کوئی حجت خدا ہے. تو جب اللہ کا وعدہ ہے کہ میں اپنی زندگی حجت خدا سے خالی نہیں رکھتا, تو ان 500 سالوں کے دوران کس نے جو ہے اس زمین کو جو ہے حجت
آپ اسی چیز کو تو بیان کر رہے ہیں کہ فی ازمان الفترات ایکسکلوسیو ہے کہ اس دور میں ان زمانوں میں کہ جو انبیاء سے خالی ہیں ان زمانوں میں. اور اگر آپ کو وہ خود بیان آتا ہوں کہ میں اس کو بھی تھوڑا سا دہراتا ہوں کہ 147 میں کلمات قصار میں بیان کیا تھا طویل سے جو آپ کی گفتگو ہے, وہاں بھی آپ نے یہ بات بیان کر رہے ہیں کہ اللہ کے کچھ بندے کے. میں نے آپ لوگوں کے ساتھ ایک بات جب ہم نے ایک مجلس پڑھی تھی آپ کو یاد ہو, تو اس وقت میں نے آپ سے کہا تھا کہ اصل چیز جس کی خدا کی نظر میں قیمت ہے وہ ولایت ہے, وہ نبوت اور رسالت نہیں ہے, بلکہ ان اولیاء میں سے ہی کچھ لوگ منتخب ہوتے نبی اور رسول بن گئے. یعنی ولایت کا کیا مطلب ہے؟ تقرب خدا, کہ بندے خدا سے نزدیک ہوں وجودی اعتبار سے, یہ ولایت ہے. ان ولایت اولیاء میں سے کچھ کو خدا نے منتخب کر کے یہ کام لے لیا, لیکن یہ جو سلسلہ ولایت ہے یہ پوری انسانیت میں جاری ہے. یہ سلسلہ ولایت صرف نبوت اور رسالت سے مخصوص نہیں ہے. تو یہ افراد کون ہیں کہ جو جن سے باقاعدہ خدا کلام کر رہا ہے, ان کی فکروں کی راہ سے ان سے مناجات کرتا ہے اور ان کی عقلوں کے رستے سے ان سے کلام کرتا ہے. تو یہ فرشتہ نہیں آتا ان پر, جبرائیل نہیں آتے, لیکن خدا جبرائیل کا محتاج نہیں. خدا کو اگر اپنے بندوں تک کوئی پیغام پہنچانا ہے, کوئی بات کرنا ہے, تو ضروری نہیں ہے کو جبرائیل اتریں. اگرچہ کہ سورہ سجدہ میں یہ آیت بھی موجود ہے کہ الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ, کہ جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور اس پر استقامت اختیار کی, ان پر ملائکہ نازل ہوتے ہیں. یہاں کوئی شرط نہیں ہے کہ یہ بندے جو ہیں نبی ہیں یا رسول ہیں, صرف شرط کیا ہے؟ الذین قالوا ربنا اللہ, کہ انہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے, پھر اس کو اپنی استقامت سے ثابت کر دیکھا ہے, ان پر ملائکہ اترتے ہیں. اور ظاہر ہے کہ جب آپ کہتے ہیں کہ تنزل الملائکہ تو روح ہو کہ ہر شب قدر ہر لیلہ قدر میں ملائکہ اور روح نازل ہوتے ہیں, تو کس کے پاس جاتے ہیں؟ کچھ نہ کچھ تو کرتے ہوں گے نا یہاں پہ آگے, جب کیا کرنے اترتے ہیں یہاں پہ؟ تو سب سے پہلا ان کا اسٹیشن کون ہوتا ہے؟ حجت خدا, جو اس وقت روح زمین پر حجت خدا ہے ان کا پہلا اسٹیشن وہ ہوتا ہے, اس کے پاس آتے ہیں اور پھر اس کے اذن سے ہر اس شخص کے پاس جاتے ہیں جس کو کچھ دینا ہوتا ہے. اسی لیے کیا آئمہ کے لیے آپ زیارتوں میں کیا پڑھتے ہیں کہ مختلف الملائکہ, آپ کون ہیں؟ آپ ملائکہ کی آمد و رفت کا محل ہیں, کہ ملائکہ جب بھی زمین پر اترتے ہیں تو سب سے پہلے اس حجت کے پاس جاتے ہیں, جو کچھ اس کے حوالے کرنا ہے وہ اس کو دیتے ہیں اور پھر وہ اس کی اجازت سے ہر اس انسان کے پاس جاتے ہیں کہ جس کو مزید کچھ پہنچانا. تو یہ ملائکہ کی آمد و رفت چلتی ہے اس طریقے سے. اور ظاہر ہے کہ آپ کو یہ بات پتا ہے کہ اس وقت زمین پر کوئی نبی و رسول نہیں ہے, لیکن ملائکہ کی آمد کا سلسلہ یا ملائکہ اور روح کے نزول کا سلسلہ جاری ہے. تو یہ ساری کی ساری چیزیں کس سے وابستہ ہیں؟ یہ انسان کی ولایت سے وابستہ ہیں، نہ کہ نبوت اور رسالت سے. ہم اس چیز کو بالکل یہ غلط ڈائمینشن میں لے جا کے باتوں میں سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اصل چیز ولایت انسان ہے. ولایت انسان کی ایک قسم نبوت اور رسالت ہے، ایک کیٹیگری، نہ کہ اصل میں ولایت انسان نبوت اور رسالت پر ختم ہو جاتی ہے. تو اس قسم کے افراد ہر دور میں موجود ہیں،
یعنی کہ جو ملائکہ آتے ہیں امام علی کے پاس جاتے ہیں، پھر ان سے اجازت لے
کے ان کی عزل سے پھر آگے
پہلا انشاء
ان کے عزل سے پھر آگے جس جس تک پہنچنے اور اسی چیز کو کہا گیا ہے کہ لیلۃ القدر انسان خود بناتا ہے. لیلۃ القدر کوئی رات نہیں ہے، بلکہ اصل میں لیلۃ القدر وہ موقع ہے، وہ محل ہے کہ جب حجت خدا کا ایک مرحلہ سلوک مکمل ہو جاتا ہے. یعنی یہ کیا کہ یہ رات نہیں، بلکہ یہ ایک بہت اہم موضوع ہے قرآن کو سمجھنے کے حوالے سے، کہ ہم عام طور سے قرآن کو صرف لفظوں اور لغت میں بعض وقت محدود کرتے ہیں کہ عربی گرامر، عربی صرف و نحو، لیکن اصل میں بات اس سے تھوڑی آگے کی ہے کہ قرآن زبان عربی میں نازل ضرور ہوا ہے، لیکن عربی میں محدود نہیں، بلکہ اس عربی زبان کو استعمال کرتے ہوئے قرآن انسان کے ذہنوں کو ماورائے مادہ عالم کی طرف لے جا رہا ہوتا ہے. اس لیے بہت سارے الفاظ وہ ہیں کہ جن کے لغوی معنی کچھ ہوتے ہیں لیکن قرآن کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے. اس لیے یہ بہت خوبصورت حسین بحث اللہ تعالیٰ نے کی ہے میزان، کہ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ اگر تم قرآن کو سمجھنا چاہتے ہو، قرآن کی تفسیر جاننا چاہتے ہو، تو اس کے تین راہیں ہیں، جنہیں وہ لوگ جو اس کی شرط میں کہتے ہیں کہ عربی گرامر نہیں آتی اور یہ نہیں آتا وہ نہیں آتا، میں نے کہا یہ بتا رہا ہے خالی عربی گرامر سیکھ کے کبھی کسی کو قرآن سمجھ میں نہیں آ سکتا. جنہیں وہ ضروری ہے، ظاہر ہے کہ جب ہم زبان نہیں سمجھیں گے تو مطلب جب سمجھ میں آئے گا، ضروری ہے لیکن لازمی اور حتمی نہیں ہے. پہلی بات، انسان علم اور تقویٰ کی منزل پر اپنے کو آگے لانے کی کوشش کرے، کیونکہ وہ انسان جو دیانتداری کے ساتھ علم حاصل کرتا ہے اور اپنے وجود میں پاکیزگی رکھتا ہے، قرآن اس پر خود ہی بہت کچھ کھل جاتا ہے. یعنی قرآن کی آیت ہے خود ہی، کیونکہ قرآن ایک حقیقت ہے، نور ہے. وہ نورانیت کس پر آشکار ہوتی ہے؟ ایک پاک و پاکیزہ نفس پہ آشکار ہوتی ہے. یعنی کہ جو عربی جانتا ہے اس کے لیے، آپ دیکھ لیں عربی جانوں کا حال کتنا سمجھتے ہیں قرآن سے اور کتنا اس پہ عمل کرتا ہے. اس پاک و پاکیزہ قلب پر قرآن کی نورانیت خود ہی کچھ نہ کچھ منعقد اور متوجہ ہونا شروع ہو جاتی ہے، جیسا کہ قلب کا عمل ہوتا ہے. دوسری چیز، اگر قرآن کو سمجھنا چاہتے ہو تو ان کی طرف رجوع کرو کہ جن پر قرآن نازل ہوا، یعنی جو حاملان قرآن ہے، ان سے پوچھو جتنا جتنا بھی میسر اور نصیب ہو. جیسے میں نے آپ لوگوں کے سامنے قل ھو اللہ احد کی جو تفصیلی بحث کی تھی، جس میں مجھے خود بڑی رکاوٹوں کو عبور کرنا پڑا. کیوں؟ اس لیے کہ ہر ترجمے میں ہوا کا مطلب کیا ہے، وہ ترجمہ لکھنا ہوتا ہے وہ اللہ ہے. اور میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ ہوا کا آپ جب بھی لفظی اور لغوی ترجمہ کریں گے، اس کا نتیجہ ہمیشہ شرک ہوگا، اس لیے کہ ہوا جو ہے وہ ضمیر ہے، ہوا ضمیر ہے، اسم کی جگہ استعمال ہوتا ہے. ضمیر کس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ جو غائب ہے، جو آپ کے سامنے نہیں ہے. صحیح ہے، آپ اگر اردو میں وہ کہتے ہیں تو اردو کا وہ الگ ہے، عربی کا وہ الگ ہے. یعنی یا اگر آپ وہ سے اشارہ سمجھ رہے ہیں، یہ بھی شرک ہے. اگر آپ وہ سے خدا کو غائب سمجھ رہے ہیں، یہ بھی شرک ہے. کسی بھی طریقے سے آپ اس کا لغوی ترجمہ کر ہی نہیں سکتے. یعنی لفظ اور گرامر آپ کو جو مطلب سمجھا رہے ہیں، وہ اگر آپ ہوا پر فٹ کریں گے، آپ شرک تک پہنچیں گے توحید کے بجائے.
سمجھنے کے لیے استعمال کرتے
ہیں، کسی بھی طریقہ سے کیسے کر سکتے ہیں؟
قرآن میں جیسے مثالیں دی جا رہی تھا کہ مثالیں دی جا رہی سمجھ نہیں رہے گرچہ وہ
کئی جگہیں ایسی ہیں, یہی بحث ہے کہ کئی جگہیں ایسی ہیں کہ جہاں پر لفظی ترجمہ آپ کو گمراہ کرے گا. یہ اس کے لیے آپ کو کہاں جانا پڑے گا, اس کے پاس کہ جس پر قرآن نازل ہوا وہ بتائے گا آپ کو. میں نے آپ کے سامنے کتاب و توحید سے کتاب و توحید نہیں بہت کچھ ہے,
کبھی بھی نہیں ہوگا کہ انسان کی ذہنی, ایک عام انسان ہے اس کو اس کی ذہنی سطح اتنی نہیں ہے, فکری سطح اتنی نہیں ہے. اب جو اتنی فکری اور ذہنی
درجہ آپ یہ بات اس سے کریں, آپ کسی بھی سطح کے انسان سے غلط بات کر سکتے ہیں, کبھی کیوں نہیں بس کی بات. اگر بس کی بات نہیں ہوتی تو خدا اپنے کلام میں یہ سب کچھ نہیں بھیجتا. میں یہ مان رہا ہوں کہ اس کے لیے ایک ذہنی تعمق کو دماغ میں بننا گہرائی ضروری ہے, لیکن آپ یہ ترجمہ نہ کریں.
ترجمہ
نہیں, آپ یہ ترجمہ نہ کریں, آپ اس کو ویسے ہی چھوڑ دیں, آپ اس کو ویسے ہی چھوڑ دیں. آپ کہیں ہوا اللہ احد نہیں چھوڑ دیں, کہ جب انسان اس کو سمجھنے کے قابل ہو جائے تو سمجھ لے, لیکن غلط نہ سمجھے, مشرک نہ بنے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اگر ترجمہ لوگوں کو سمجھانے کے لیے قرآن کا وہ کر رہے ہیں کہ جو شرک کی طرف لے جا رہا ہے, جو توحید کے اصل مطالب کو ہی خراب کر رہا ہے.
انسان کے
رہنے میں شعور میں تو یہ نہیں ہے, وہ شرک کو خدا کو ویسے ہی سمجھانا جا رہا ہے جیسا خدا ہے. یہاں پر جو بات ہے کہ ہوا, جو امام فرماتے ہیں کہ اس میں ذات ہے, یہاں پر لفظ ہے ہوا ذات خدا کی طرف, ٹھیک ہے. تو ذات خدا کے حوالے سے جو چیزیں وہ بالکل علیحدہ ہیں, وہ مطالب مباحث بالکل علیحدہ ہیں. اب آپ اس کا ترجمہ نہ کریں, یعنی اس جگہ پر ایسے مقامات پر,
مطلب وہ نہ کہیں,
متوجہ کو یہ لکھ دینا چاہیے کہ اس کا ترجمہ اردو زبان میں کرنا ممکن نہیں, اس کو آپ عربی نہیں پڑھ لکھا, اور جب اس کو سمجھنے کے قابل ہو جائے تب دیکھ لیجیے. یعنی کیوں کر رہے ہیں, ایک غلط ترجمہ کیوں کر رہے ہیں؟ سوال صرف یہ کہ جس سے, جس کی وجہ سے لوگوں کا ذہن شرک کی طرف چلا جائے.
ابھی بچوں کو یہ ترجمہ شروع میں بتایا جاتا ہے, یاد کرایا جاتا ہے, اس میں کیا یاد کرایا جاتا ہے, تو کیا یاد کرایا جائے بچوں کو؟
آپ اس میں اگر وہ کی جگہ وہی کا لفظ استعمال کریں نا, وہی اللہ کے, تو پھر بھی کچھ بہتر ہو جاتی ہے.
وہی
وہی اللہ, وہی
اللہ,
وہی
اللہ,
جس میں اشارہ اور غائب والا کنسرن کا
ہے, وہی اللہ بہت اچھا.
تو وہی میں بھی تو غائب والا تھوڑا آ جاتا ہے,
تھوڑا آتا ہے, اتنا نہیں ہے. وہ نہیں ہے کہ جب آپ بالکل وہ کہہ رہے ہیں
تو
وہ میں یا تو اشارہ آ رہا ہے یا پھر بالکل ہی ذہن سے غائب کوئی چیز آ رہی ہے.
وہی جیسے بولانی سے کہ اللہ اللہ کیا, کہ اللہ اللہ ہے. بولانی سے سوال کیا کہ اللہ کیا ہے؟
کیونکہ دیکھیے آپ جب بھی سکھاتے ہیں, خاص طور سے علماء بزرگ جس طریقے سے کتابیں لکھتے ہیں, ظاہر اس میں سطح ہیں, لیکن وہ عوام الناس کے لیے بھی لکھتے ہیں نا, اس میں اشارے ضرور کر دیتے ہیں, کہتے ہیں کہ یہ بات ابھی اس موقع پر بیان کرنے والی نہیں ہے, اس کو یوں سمجھ لیجیے, یہ کر لیجیے, تاکہ پڑھنے والے کے بھی دماغ میں کوشچن رہے کہ جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں, پڑھ رہا ہوں, سمجھ رہا ہوں, یہ مکمل بات نہیں ہے, یہ اس کا ایک جزو ہے. یعنی مکمل چیز کا ایک جزو ہے, کمپوننٹ ہے, سمجھانے کے لیے آسان کر کے بات
ہوئی, سمجھانے والی بات ہے.
لیکن جب آپ ہر جگہ ترجمہ کریں گے وہ اللہ وہ اللہ وہ اللہ, تو دماغ میں تو وہی بیٹھے گا نا, سمجھانا ہے, سمجھانے کے لیے تو اشارہ ہونا چاہیے نا, وہاں پہ کوئی ہاشیہ ہونا چاہیے نا, کہ اس کا اردو ترجمہ کرنا لفظ ہوا کا ممکن نہیں ہے. اس کے نیچے آپ تشریح کر دیں کیوں, اس لیے کہ امام باقر علیہ السلام کے قول کے مطابق اس امام باقر علیہ السلام کے قول کے مطابق لفظ ہوا ضمیر نہیں ہے بلکہ اس میں ذات ہے. اس لکھنے میں کیا پریشانی ہے؟ اس میں ذات, مطلب اگر آپ قرآن کے ترجمے میں یہ بات لکھ دیں تو کیا پریشانی ہے؟ صحیح چیز لوگوں کو سمجھ میں آئے گی نا.
قرآن لکھنے والا بھائی سب نے قرآن ہی پڑھتے ہیں, جو قرآن لکھنے والا اس لیے لکھتے ہیں عام پڑھنے والا.
تو یہ خود تفسیر کے مواقع پر میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ قرآن فہمی ہے, تین مراحل ہیں, سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ انسان اپنے وجود کو جتنا پاکیزہ کرے گا قرآن کی حقیقت اس پر اتنی متجلی ہوگی، اگرچہ کہ وہ قرآن کو لفظ نہ بھی جانتا ہوں. یعنی اگر آپ ایک پاک و پاکیزہ انسان جو دنیا میں کہیں وجود رکھتا ہو اور اس نے قرآن نہ پڑھا ہو، آپ اس کے سامنے قرآن کی آیتوں کی تلاوت کریں، وہ کہے گا میں تصدیق کرتا ہوں یہ سچ، وہ کہے گا میں یہ سچ میں جانتا ہوں. جی کہ جس طریقے سے نجاشی کی مثال ہے کہ جب اس کے سامنے جناب جعفر طیاب نے اس کے سامنے آیتیں پڑھی تو اس نے اس کی آنکھوں سے آنسو پھینکنے لگے، کہنے لگا ہاں اس سے پہلے وہ جانتا نہیں تھا قرآن کی چیز.
وہ تو اپنی
کتاب میں پڑھا رہا نا، وہ تو قرآن کو اس نے کہا حق ہے، سورہ مریم کی جو ہے اپنی کتاب میں انجیل تھوڑی تلاوت کر رہے تھے، آثار تو اس نے دیکھے، لیکن قرآن خود قرآن. یہی تو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ جو ایک پاک و پاکیزہ انسان ہے وہ خود اپنے دل کی گہرائیوں میں قرآن کی حقیقت کو محسوس کرتا ہے، اگرچہ کہ اسے پتا نہ ہو کہ یہ کون سی کتاب ہے. تو پہلی راہ تقویٰ و پاکیزگی کی فریضگاری، دوسری راہ ان ہستیوں سے رجوع کرنا کہ جو حاملان قرآن ہے، کہ یہاں پر لفظ ہوا کو امام سمجھا رہے ہیں کیا، ورنہ ہم اگر اپنی لغت سے ترجمہ کرنے بیٹھے تو نہ معلوم کام ہو جائے. تیسری بات، قرآن کریم کی آیتوں کو آپس میں ملا کر آیت کا مطلب سمجھیں، یعنی خود قرآن کی آیتیں ایک دوسرے کی تفسیر و تشریح کرتی ہیں. جیسے میں آپ کو ایک مثال دوں، ایک مثال آپ کو، اطیع اللہ و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور تم میں سے جو اولی الامر ہیں. اب اولی الامر کا لفظی ترجمہ کیا ہے؟ امر کا لفظی ترجمہ ہے حکم دینا، آرڈر، امر نہیں، آرڈر دینا نہیں، منع کر دینا. تو اولی الامر کا لفظی ترجمہ اگر آپ کے پیش نظر ہے تو آپ کیا کہیں گے؟ اولی الامر سے وہ لوگ مراد ہیں جو آرڈر دینے کی صلاحیت کو قوت رکھتے ہیں، آرڈر والے لوگ ہیں. اور آرڈر والے لوگ کیا ہیں؟ جو حکمراں بن گئے، جو حکمراں بن گیا، جو حاکم بن گیا، وہ آرڈر دینے کی طاقت رکھتے ہیں. تو اولی الامر میں معاویہ بھی آ گیا، یزید بھی آ گیا، سمجھ میں؟ آپ کے شاید کا ترجمہ یہ ہوگا، مطلب یہ نکلے گا خدا یہ بیان کرنا چاہ رہا ہے، خدا یہ بیان کرنا چاہ رہا ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور ان کی یزید و معاویہ رسول کی اطاعت کرو، خدا یہ کہنا چاہ رہا ہے؟ نہیں، خود قرآن کی آیت سمجھاتی ہے، انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. امر خدا کیا چیز ہے؟ انما امره، اس کا امر یہ ہے کہ اذا اراد شيئا، جب کسی شے کا ارادہ کر لیتا ہے تو کہتا ہے کن اور فیکون وہ ہو جاتی ہے. اور یہ کیفیت کہاں پر ہے؟ یہ عالم ملکوت کی کیفیت ہے. خلق اور امر، اللہ له الخلق والامر، خلق اور امر دونوں اللہ ہی ہیں، لیکن خلق میں تدریج ہے، رکاوٹ ہے، امر کے اندر یہ صفات ہے. تو اب صاحبان امر کون ہوئے؟ کہ جو خدا کے اس امر کے حامل ہیں وہ اولی الامر ہے، نہ کہ محض آرڈر دینے کی، انسانوں پر حکم چلانے کی صلاحیت رکھنے والے کو. اب یہ مطلب آپ کی کہاں سمجھ میں آئے گا اولی الامر کا؟
مختلف،
یہی چیز ہے کہ قرآن کی آیتوں سے پورا ایک نیٹ ورک بنتا ہے. آیتوں سے اور اسی کو متشابہ کر دیا، یعنی جس کو کہا گیا نا محکم اور متشابہ، محکم جو اسی جگہ پر بات پوری سمجھ میں آ جائے، متشابہ کے جو اس سے ملتی جلتی آیتوں کو ملا کے بات سمجھ میں آئے، نہ کہ متشابہ کا مطلب جو لوگ سمجھتے ہیں کہ شبہ میں مبتلا کرنے والی ہے. قرآن میں کوئی چیز شبہ میں مبتلا کرنے